بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ. سورت کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں دیوار کو کہتے ہیں. قلعے کی جو دیوار ہوتی ہے نا, پرانے زمانے کی اگر آپ نے فورٹس دیکھے ہوں, لاہور کا فورٹ دیکھا, اگر لاہور کا فورٹ دیکھیں تو اس کی چار دیواری جو ہے بڑی اونچی اونچی ہے اور بڑی مضبوط ہے. یہ چار دیواری جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اندر جو بھی ہے وہ محفوظ ہے, پروٹیکٹڈ ہے, یہی ہے نا. اس لیے دشمن جب آتا ہے تو وہ چار دیواری کے ارد گرد تو گھومتا ہے مگر اندر نہیں جا سکتا, اور جو اندر ہے وہ اوپر سے دشمن کو نشانہ بناتا ہے اور مارتا ہے. فورٹس اس لیے بنائے جاتے تھے. وہ اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے, اس دروازے کو بھی بڑا مضبوط بنایا جاتا ہے اور اس پر بھی ان کے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اگر باہر سے حملہ ہو تو ہم اس کا بھی جواب دے سکیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں سور, اس کی مؤنث ہے سورت. سور کہتے ہیں اونچی مضبوط دیوار جو چاروں طرف سے اندر کے ماحول کو گھیرے ہوئے ہو. تو سورت کا پھر کیا مطلب ہے کہ سورت اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی آیتیں ہیں, جو بھی لفظ ہیں, وہ سب اس سورت کی صورت میں, یعنی چار دیواری کی صورت میں اس کے اندر محفوظ ہیں. کسی اور صورت کا یا کسی اور کا کوئی لفظ اس کے اندر نہیں, کوئی آیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں سورت. اور آیت کا لفظ بھی سنو گا آپ, ہم بولتے ہیں آیت. آیت کہتے ہیں نشانی کو, نشانی کو. تو جب آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں ایک چھوٹا سا نشان لگا دیتے تھے تو وہ کہتے تھے آیا, بس یہاں آیت ختم ہوتی ہے. البقرہ, بقرہ کہتے ہیں گائے کو, اس کی جمع ہے بقر. با قاف را تینوں پہ آپ زبر لگا لیں, با قر بقر, یہ جمع ہے اور یہ مؤنث ہے البقرہ, یہ واحد ہے. چونکہ اس صورت میں ایک گائے کا واقعہ ہے تو اس لیے بقرہ کا لفظ وہاں آیا ہے, تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام البقرہ رکھا گیا. یہ صورت مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی. آپ کو علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا, آپ نبی اور رسول مکہ میں بنائے گئے, 13 سال آپ مکہ میں رہے, اور 13 سال کے دوران آپ پر جتنا بھی قرآن مجید اترا وہ کیا ہوگا, مکی, وہ مکہ والا قرآن ہے. اور جس روز آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ کا رخ کیا, اس وقت سے لے کر مدینہ پہنچنے کے بعد تک, اور پھر مدینہ سے ادھر ادھر بھی آپ گئے, تبوک بھی گئے, مکہ بھی آئے, حنین بھی گئے, تو یہ سارا آپ کا آنا جانا اور پھر واپس تشریف لے فوت ہو گئے. تو یہ مکہ سے نکلتے وقت سے لے کر آپ کی آخری سانس تک آپ پر جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو کیا کہا جائے گا, وہ مدنی صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. مکی صورتوں میں تھوڑا سا یہ دونوں میں فرق یہ ہے, مکی اور مدنی صورتوں میں, کہ مکی صورتوں میں جو اصلاح ہے وہ بلیوز کی ہو رہی ہے, ان کو سٹرانگ کیا جا رہا ہے. جو پچھلی خرافات ہیں نا, غلط قسم کے نظریات بنے ہوئے ہیں, ان کو دھویا جا رہا ہے, پرے کرو, ان کو نکال دو, یہ خدا, یہ جنات کا تصور, یہ ستاروں کو دیکھنا کہ ان کا ہمارے ساتھ کچھ رشتہ ہے, ہماری قسمت اس طرح بنتی ہے بگڑتی ہے, موسم یوں بنتے ہیں بگڑتے ہیں, حالات یوں بنتے ہیں بگڑتے ہیں, یہ مرنے والا کہاں جاتا ہے, وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے, کیا وہ سنتا بھی ہے نہیں سنتا, اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے نا وہ جتنے بھی کانسیپٹس تھے وہ اللہ تعالیٰ نے واش کیے, اپنے آپ جوڑا ہے, مجھے سمجھو سب کچھ, مجھے مانو, مجھے سمجھو اچھی طرح, مجھے پہچانو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان مکی صورتوں میں کرائی ہے, ٹھیک ہے, سب سے کاٹ کے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے, سمجھایا ہے, دلائل دی ہیں. اور جو مدنی صورتیں, ان میں اب پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں, اب پریکٹس کیجئے. آپ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب رسول جو کہتا جائے اس کی اطاعت کیجئے, نماز پڑھیے, روزے رکھیے, حج کیجئے، زکات دیجئے، اسی طرح اپنے معاملات کو درست کیجئے، فیر رہیے، لین دین کو ٹھیک کیجئے، حرام چیزوں سے بچیے، حلال چیزوں کو اپنائیے، یہ سب مدنی صورتوں میں آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ بھی بہت سے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دیے ہیں، مسائل بتائیں شرعی. ٹھیک ہے؟ تو یہ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے. اس سورت کے جو فضائل ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں. آپ کسی بھی تفسیر کو کھولیں، جس تفسیر میں سنن اور صحاح، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن الترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، ان کی احادیث ہوں تو وہ آپ سمجھیں کہ یہ فضائل درست ہیں. اور اگر دوسری کتابوں کے ہیں تو موسٹلی ان میں 99% جو ہے نا وہ فیبریکیٹڈ ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ تفسیر دیکھیں، ذرا تھوڑا سا اور بھی پڑھیں تفاسیر کو، اس میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی دیکھنے میں آئیں گی. تو یہ شروع ہوتی ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. الف لام میم، غور کیجئے اس لفظ پہ، اس پہ مد تو لکھی ہوئی ہے مگر آگے کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا ان کی طرح اس پہ کوئی زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، صرف الف ہے، لام پہ مد ہے اور میم پہ بھی مد ہے، بس اور کچھ نہیں. اب اس کو ہم کیسے پڑھیں؟ ملا کے پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ اگر ملا کے پڑھنا ہوتا تو اس پہ زبر زیر پیش ہوتی، وہ ہے نہیں. تو اس کا دوسرا مطلب یہ کہ ان کو ہم نے کاٹ کاٹ کے پڑھنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہے، الف کو الگ پڑھنا ہے، لام کو الگ پڑھنا ہے اور میم کو الگ پڑھنا ہے. تو ایسے حروف قرآن مجید کی 29 سورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں. تو ان حروف کو کہتے ہیں مقطعات، میم، قاف، تا، تا، عین اور الف اور تا، لمبی حروف ہے مقطعات، ان کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے الگ الگ کر کے ان کو پڑھنا ہے، کاٹ کاٹ کے پڑھنا ہے، ملا کے نہیں پڑھنا. قرآن مجید سارا کلام جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا کلام بے معنی نہیں ہے. اس کا ایک ایک لفظ اپنا مفہوم بھی رکھتا ہے اور ایک ایک لفظ اس کا معنی بھی ہے، کوئی بے مقصد کوئی لفظ بھی اس میں نہیں ہے. تو الف کا کیا مطلب کریں گے، لام کا کیا مطلب کریں گے، میم کا کیا مطلب کریں گے، یہ ڈکشنری بھی ہمیں نہیں بتاتی کہ الف کا کیا مطلب ہوتا ہے، لام کا کیا ہوتا ہے، میم کا کیا ہوتا ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ حرف ہیں، حرف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ مگر کیا اللہ تعالی کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو پتہ ہے یہ میں کیوں اتار رہا ہوں. کیا جب یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام پر اترا اور آپ نے عربوں کو سنایا، کیا وہ اس کا مفہوم نہیں سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے، صرف وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیلنجنگ حروف ہیں جو ہمیں چیلنج دے رہے ہیں کہ عربی زبان ہماری ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنایا ہے اور ہم تو اس سے زیادہ فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، بہترین ہم سپیچ دے سکتے ہیں. اور الف لام میم کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان تم بولتے ہو وہی قرآن کی ہے، تو انہی حروف سے قرآن بنا ہے، الف لام میم، الف با تا سا جیم ہا خا، جو الفابیٹکس ہیں انہیں سے قرآن مجید بنا ہے. زبان بھی تمہاری ہے، تم بھی ایسا بنا کے دکھا دو. تم کہتے ہو نا یہ جھوٹ ہے، تم بھی بناؤ پھر، تم بھی مقابلہ کرو اس کا. یہ اصل چیز ہے، یہ الف لام میم. کوئی سپیکر کھڑا ہو کے نا پبلک کے سامنے زور سے یوں کہنا تو سارے یوں دیکھنے لگ جاتے تھے، عرب حضرات یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کوئی بڑی عام بات کرنے لگا ہے. آگے آتے تھے اور وہ سنتے تھے. پھر ایک انداز ہے دوسروں کو متوجہ کرنے کا، کھینچنے کا، تو سنو یہ حروف ہیں، ان حروف کے بعد آگے جتنے بھی لفظ بنیں گے وہ انہی حروف سے بنے ہوئے ہیں. تم کہتے ہو میں نے بنائے ہیں، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم بھی اس طرح بنا کے لاؤ، اس لیے کہ تمہاری زبان بھی وہی ہے. ٹھیک. ذالک الکتاب, ذالک عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا دیٹ, دیٹ. اور یہ کس کو کہتے ہیں؟ دس. تو دس کے لیے ہذا کا لفظ ہوتا ہے اور دیٹ کے لیے ذالک ہوتا ہے. تو کتاب تو یہ ہمارے سامنے ہے تو ہمیں کہا جا رہا ہے دیٹ بک, اور یہاں لکھا ہوا ہے یہ کتاب. تو اس کا مفہوم یوں سمجھیے کہ ذالک کا جو لفظ ہے نا, یہ بعض اوقات عربی زبان میں کہنے ہماری زبان میں بھی ہے. ہم ایک کہتے ہیں ای جناب, ای جناب یعنی آپ جناب, اور ذرا زیادہ احترام کرنا ہو تو آ جناب بھی کہہ دیتے ہیں. ای کا مطلب فارسی میں ہے یہ, اور آ کا مطلب ہے وہ بیٹھا سامنے, مگر کہتے اس کو آ جناب, آ حضرت. یہ کیا ہے؟ احترام, بزرگی, اس کا بڑا مقام دینے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو ذالک وہ کہا ہے, لیکن مراد یہ ہے کہ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے اور جس کی صورت یہ ہے جو آپ کے پاس لکھی موجود ہے. اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے, جو یہ ہے جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ذالک کا لفظ دو معنوں کے لیے آیا ہے, ایک اس کتاب کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے, ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا آ جناب, اسی طرح ذالک کہہ دیتے, ذالک الکتاب. اور دوسرا یہ کہ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے اور جو لکھی اب آپ کے پاس ہے, آپ کے سامنے ہے, جس کو آپ پڑھ رہے ہیں. تو ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے. الکتاب, ال کا جو لفظ ہے نا, ال کتاب میں ال جو ہے اس کا مطلب ہے عظیم الشان کتاب, جیسے کہتے ہیں نا دا بک, دا مین, ہے نا دا مین. یہ جو ہے نا لفظ زور دے کے کہتے ہیں, بس بندہ ہے تو یہی ہے اور کچھ نہیں, آدمی ہے تو یہی ہے. تو ذالک الکتاب, یہ ہے کتاب. اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید, ٹھیک ہے نا. میں نے بتایا تھا نا قرآن مجید کے تین نام ہیں, قرآن, فرقان اور کتاب. یہ وہ کتاب ہے کیونکہ یہ لکھی ہے نا. لا ریب فیہ, نہیں ہے کوئی شک اس میں. ریب عربی زبان میں, کبھی ماربل دیکھا آپ نے؟ بالکل فلیٹ سفید ماربل ہو, اس ماربل میں کبھی ایک باریک سی ایسے لکیر چلتی آتی ہے, باریک سی ایسے ہلکی سی نظر آتی ہے. تو یہ اس طرح کی باریک سی لکیر جو دل کے اندر آ جائے, جو شک کی صورت میں ہوتی ہے, اللہ تعالی فرماتے ہیں اتنا بھی شک تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے, ان کی لکھی ہوئی ہے, بلکہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ذالک الکتاب, لا ریب فیہ, ابتدائی اس سے کی ہے. جس کتاب کو تم پڑھنے لگے ہو, اس کتاب کے پہلے میں یہ خیال کر لو, یقین کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ بڑا سیریس ہے, اپنی بات مجھے سنا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں کتاب میں بھیج رہا ہوں, تم نے اس کتاب کو لینا ہے, عمل کرنا ہے, اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے. میں بڑا سنجیدہ ہوں, سیریس ہوں, کہہ رہا ہوں کہ یقین مان لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے, یہ میری طرف سے نازل ہی ہے, میرا کلام ہے تمہارے لیے. کیونکہ لوگ کہتے تھے نا نبی علیہ السلام کو کہ جناب یہ تو آپ نے گھڑی ہے, اللہ نے اس کی بھی ضمانت دے دی کہ آپ نے نہیں گھڑی. پھر یہ بھی کہ اس کتاب کے اندر کتنا کچھ ہے, اس کتاب میں واقعات ہیں, اس کتاب میں احکام ہیں, اس کتاب میں مسائل ہیں, اس کتاب میں کچھ غیب کی باتیں ہیں, اللہ کا تعارف ہے, رسولوں کی باتیں ہیں, پھر ان کے پیغامات ہیں, پھر قوموں کے حالات ہیں, انسان کی اپنی تخلیق کا بڑا تفصیلی ذکر ہے, اس کے آغاز کا ذکر ہے, پھر اسی طرح دنیا, دنیا کے بعد مرنا, مرنے کے بعد جنت, دوزخ, حساب کتاب, یہ سب باتیں اللہ فرماتے ہیں. یقین مانو کہ ایسا ہوگا، اس میں کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے ایسا ہی ہوگا، لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یہ کتاب کا کام، قرآن مجید اس لیے دی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں کہ ہم اس سے ہدایت پائیں، نہ کہ اس کو ہدایت دیں. کچھ لوگ ہیں نا جو ہدایت پانے کے بجائے اسی کو ٹھیک کرتے ہیں، بڑا غلط ذہن ہے، بہت ہی غلط ذہن ہے بھائی. اللہ کے کلام کے مقابلے میں تمہارا کلام کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ میرا خالق، یہ 6 فٹ کا قد، وہ جانتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، میں نے اس کو کس طرح بنایا ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کی کیا نفسیات ہیں، یہ کیا کرے گا، حالات کو دیکھ کے کس طرح یہ ادلتا بدلتا ہے. تو اس نے ہمیں دیکھ کے ہمارے مزاج اور حالات کے مطابق یہ کتاب اتاری ہے، تو میں نے اپنے آپ کو اسی کتاب کے مطابق ڈھالنا ہے. نپے اپنی عقل کو بیچ میں لا کے قرآن مجید کے مفہوم کو اپنی مرضی کے مطابق بناؤں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے ہدایت نہیں ملتی. ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے، نہ کہ اس کو دینی ہے. تو ہدن یہ کتاب ہدایت ہے، ہم نے اس کو کیا بنا رکھا ہے؟ برکت کے حصول کا ذریعہ بنا رکھا ہے. برکتیں حاصل کرتے ہیں نا، اس کو فوت ہو جائے تو کتنے قرآن پڑھتے ہیں اور بخشوا دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم سمجھتے ہیں اس کتاب کا کام یہی ہے، کو عدالتوں میں کوئی جھوٹی قسمیں کھانی ہو تو اس کتاب کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں، لے جی اللہ کی قسم، اس قرآن کی قسم، بس اسی کے لیے. بچی رخصت ہو رہی ہو گھر سے تو قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کرتے ہیں، یہ بس کتاب، اس کو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے. اور نہیں بھائی، یہ ستی چیزیں ہیں، ستی. اصل کیا ہے؟ ہدن، اس سے ہدایت لینی ہے. آپ جو کر رہے ہیں اس سے پوچھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ مجھے بتاؤ کہ کیا تیری کتاب کیا کہتی ہے، یہ بتائے گی آپ کو کہ آپ اس کام کو یوں کریں، یوں نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، یہ اپنائیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کتاب بتائے گی. اسی کو ہدایت کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ اس کتاب میں یہ رخ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی رخ بتایا، بس یہ کرتے جاؤ یہ ثواب ہوگا، یہ ثواب ہوگا، نہیں. اس میں یہ بتایا اگر یہ کرو گے تو اس کا گناہ ہوگا، اس کی یہ سزا ہوگی. دونوں چیزیں پیرلل اللہ تعالی نے چلائی ہیں. جہاں یہ بتایا جو ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے، اور جو کفر کرتے ہیں ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے. تو اس لیے کھری کھری باتیں اس کتاب میں، اس لیے اس کتاب کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو صرف متقی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. متقی کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات آگے آ رہی ہیں. لیکن تقوی کا مفہوم سمجھ لیں، تقوی دل کے خوف کو کہتے ہیں. تقوی اس کو یوں سمجھیے کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی سے سوال کیا، جن کا نام تھا ابی ابن کعب، قرآن مجید کے وہ ماہر بھی تھے اور قرآن مجید کے حافظ اور قاری بھی تھے، ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے سوال کر دیا سیدنا عمر سے، یہ بتائیے کہ آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہنے لگے جی ہاں گزرا ہوں. تو جناب ابی ابن کعب نے فرمایا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں وہاں، جب آپ وہاں سے گزر رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں یہی کرتا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور پوری کوشش سے بچتا بچاتا وہاں سے گزر جاتا ہوں کہ کہیں کوئی کپڑے کو کانٹا چب کے پھاڑ نہ دے یا زیادہ چب کے مجھے زخمی نہ کر دے. تو یہ انہوں نے فرمایا. تو فرمانے لگے ابی ابن کعب اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت سے گناہ دیکھیں گے، بہت سے غلط کام دیکھیں گے، وہاں اپنے آپ کو آپ سمیٹ لیجئے، بچا کے اپنے آپ کو گزار لیجئے یا اس گناہ سے بچ جائیے، اسی کا نام تقویٰ ہے. تو یہ تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اس تقویٰ میں بندے کی اپنی خدا خوفی ظاہر ہوتی ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تقوی کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ کتنا نبی علیہ السلام نے اس بارے میں تاکید کی، اور قرآن مجید بھی اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہے. آپ فرماتے ہیں اتق المحارم، جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں اللہ کا خوف کرو. لمبی حدیث ہے، صرف میں ٹکڑے بتا رہا ہوں. اتق المحارم، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں اللہ کا خوف کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو. پھر آپ فرماتے ہیں اتق الظلم، ظلم سے بچو. سب مسلمانوں کو فرماتے ہیں ظلم نہ کرنا. یہ زیادتیاں، یہ ظلم جو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بچو. یہ مسلمانوں کا ماحول نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اتقوا دعوة المظلوم، کہ جو مظلوم کی بد دعا ہے اس سے بچو. میں تو ظالم بن جاتا ہوں مگر جس پر میں نے ظلم کیا ہوتا ہے وہ معلوم نہیں اس کے دل سے کتنی آہیں نکلتی ہیں، اور اس کی ایک آہ جا کے رب کے دربار کو، رب کے عرش کو جب کھٹکھٹاتی ہے تو اس ظالم کو سبق سکھا دیتے اللہ تعالیٰ. مگر ہم نہیں سوچتے کہ یہ کیا تھا، میں نے ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ہے یا مظلوم کی بد دعا ہے اس کی وجہ سے. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں اتقوا النار، دوزخ کی آگ سے بچو. ولو بشق تمرہ، خواہ آدھی کھجور سے بھی بچنا ہو. اگر تمہارے پاس کچھ نہیں، ایک کھجور گھر میں رکھی ہے، آدھی کھجور بھی اگر اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے تو وہ دے دو، یہ کھجور بھی تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا دے گی. معمولی سا صدقہ جو اپنی حیثیت کے مطابق تم دے رہے ہو، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کی بھی بڑی ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں اتقوا المذابح. مذابح کا مطلب آپ نے کی ہے انہی محاریب. لوگ جب مجلسیں بنا کے بیٹھتے ہیں نا، تو کچھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ صاحب صدر بن جاتے ہیں. یہ جو صاحب صدر بننا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بچو، اس سے بچو. اس لیے کہ انسان کے اندر ایک غرور، تکبر، عجب کہ میں بڑی شے ہوں، وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی بندے کی جو نیکیاں ہیں برباد کرنے والی چیز ہے. تو یہ بچنا ہے، بچنا. بہت سے گناہ ہوتے ہیں، جو لوگ بچتے ہیں ان کو کہتے ہیں متقی.